مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ابھی چند ہی روز گزرے ہیں کہ افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہونے والے ایک ہولناک دھماکے نے، جس میں کوئی 35 افراد ہلاک ہوئے تھے، عالمی سطح پر دہشت گردی اور گلوبل سیکورٹی کے بارے میں نئے سوالات اور نئے خدشات کو جنم دیا۔ افغان صدر اشرف غنی نے اس حوالے سے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ نے جلال آباد شہر میں اس دھماکے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل طالبان نہ صرف اس دھماکے کی ذمہ داری سے انکار کر چکے تھے، بلکہ انہوں نے اسے ایک ایول ایکٹ یا کار بد بھی قرار دیا تھا، اور افغان صدر نے اس موقع پر طالبان اور دوسرے گروپوں سے جو حکومت کے خلاف کام کرتے ہیں کچھ یوں اپیل کی تھی۔
هر کسی که ما امرای ما اختلاف سیاسی داره و افغان است، باید دست
جو بھی ہم سے سیاسی اختلاف رکھتا ہے وہ بھی افغان ہی ہے، اور اسے افغانوں کی قطار میں کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں طالبان سے کہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ افغان ہیں اور اسلام میں یقین رکھتے ہیں، تو آئیے اور اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے۔ یوں تو یہ دہشت گردوں کے رونما ہونے والے ہدف اور اس کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس واقعے نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے اور بہت سے سوالات، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس پیدا کر دی ہیں۔ ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ۔ تو آج ہمارے اس پینل میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر سعد نذیر، جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے، سنگین شاہ، جن کا تعلق کو کنگز کالج لندن سے ہے، عقیل یوسف زئی، ایک معروف رائٹر اور تجزیہ کار ہیں، اور یاسمین علی صاحبہ بھی ایک معروف تجزیہ کار اور رائٹر ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے کہ میں نے جو ابھی اوپننگ میں کہا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اب ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے؟
جہاں تک اس خطے میں دہشت گردی کی تاریخ ہے، تو یہ کچھ پچھلے 15 سال سے کچھ مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے اگر پہلے 5 گروپ تھے تو پھر 10 ہو گئے، اور 10 سے ہو کر مشروم ہو کر 50 ہو گئے، اور 50 سے لے کر 70 ہو گئے، اور یہ گروپوں کی تعداد بڑھنا، ساتھ ساتھ اس قسم کی قوتوں کا بڑھنا، اور پھر ان کا پرسر اختیار ہونا، اور سب کے اپنے اپنے ایجنڈے جو انہوں نے، یا اپنے اپنے نریٹوز ہیں جو انہوں نے آگے کیے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پر اگر خطے کو دیکھا جائے تو خصوصاً افغانستان اور پاکستان کے تناظر میں، تو پاکستان میں تقریباً کوئی 63 کے لگ بھگ اس قسم کے گروپس ہیں، اس طرح افغانستان میں بھی گروپس ہیں، اور ان کو اگر یہ جو یہاں اس خطے میں جو عدم استحکام آیا ہے، اس غیر روایتی جنگ کا جو تقریباً 15 سال ہو گئے، اس 15 سال میں جتنا نقصان کیا افغانستان کا، پاکستان کا، اور اسی طریقے سے ناٹو کا، اور بلکہ باقی دنیا کے تقریباً 48 ممالک کا، تو میرے خیال میں کہ یہ وہ کسی بھی جنگ عظیم سے زیادہ ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو اسلحہ ہے وہ استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ دنیا کی انٹیلیجنس، پوری دنیا کی انٹیلیجنس ادھر رہی ہے۔ تیسری بات کہ ہر قسم کا حربہ آزمایا گیا، اور اس میں نئی نئی چیزوں نے جنم دیا، مثال کے طور پر خودکش بمبار کا آنا، اسی طرح ڈرون کا آنا، اسی طریقے سے ایک دوسرے کے پراکسی وار، مطلب ایک بڑے سطح پر پراکسی وار لڑنا، پھر بلیم جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یہ سارے جو ہے نا اس جنگ کے خد و خال ہیں، اور اس خد و خال نے اس خطے کو اتنا پامال کر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی نئے گروپ کا جنم لینا یا ان کا کوئی ہدف لگانا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ابھی بین الاقوامی سطح پر یہ سلسلہ پھیل رہا ہے, یہ نہیں کہ ابھی صرف افغانستان یا پاکستان تک یہ موجود رہے گا.
اچھا, اس کے گلوبل پس منظر پر ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب سنگین شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گردی عالمی سطح پر یا علاقائی سطحوں پر ایک ڈفرینٹ اینگل لے رہی ہے؟
جہاں تک نئے کا تعلق ہے, یا جس انداز میں ہم کہتے ہیں کہ ایک کوئی چیز نئی ہے, اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی سے ایک انتہائی مختلف طریقے سے رونما ہو رہی ہے. اگر ہم مثال لیں پرانے ٹیلی فون کی, جو کہ ایک تار کے ساتھ لگا ہوا ہوتا تھا اور اس ایک تار کی کنیکشن کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا تھا, تو ایک پرانا ٹیلی فون تھا جس کو لینڈ لائن یا زمینی فون کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس موبائل فون آ گیا جس کو ہم نہایت مختلف طریقے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ٹیررزم میں جو نیا ہے وہ اس کے طریقہ کار میں تبدیلی آئی ہے, اس کے طریقہ کار مختلف ہو گیا ہے. جہاں تک ٹیررزم کے مقاصد ہیں تو اس کے مقاصد وہی ہیں جو کہ پہلے تھے. اس پرانے ٹیررزم یا نئے ٹیررزم میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تین گروپ ہوتے ہیں. ایک وہ گروپ جو کہ ٹیررزم کر رہا ہوتا ہے, ایک اس کے ڈائریکٹ جو ان کے وکٹمز ہوتے ہیں, اور تیسرا ان کا ایک آڈینس گروپ ہوتا ہے. اس ٹیررسٹ گروپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک آڈینس میں سے ایک سلیکٹڈ گروپ کے اوپر حملہ کر کے بڑے گروپ کو ایک میسج پہنچانا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم قریبی دنوں میں آئی ایس نے جو ایک حملہ افغانستان میں کیا ہے, آئی ایس نے ایک فوجی جو کہ تنخواہ لینے کے لیے بینک گئے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا, اور اس حملے سے ان کا مقصد, ان کے دو تین مقصد تھے. مین مقصد ان کا یہ تھا کہ اب ہم افغانستان میں بھی فعال ہو چکے ہیں, یہ تو ان کے ایک مین مقصد تھا, مگر ایک اس کے سائڈ میں ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ ہم افغانستان میں بیرونی مداخلت کو پسند نہیں کرتے. تو جہاں تک ٹیررزم کے مقاصد کا تعلق ہے تو مقاصد میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی, ہاں ان کے طریقہ کار میں بہت حد تک تبدیلی آئی ہے, اور یہ تبدیلی بنیادی طور پر ماس کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں ان میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ہوئی ہے, جو کہ 9/11 سے پہلے کی جو ٹیررزم کہلائی جاتی تھی اس کو ایک زمرے میں ہم پرانی ٹیررزم کہہ سکتے ہیں, اور 9/11 کے بعد کی جو ٹیررزم ہے یہ نئی ٹیررزم ہے. اگر اس کو آپ القاعدہ کے تناظر سے دیکھیں تو القاعدہ نہ کہیں ایک زمینی خطے کے اوپر اس کی حکومت ہے, نہ اس کے پاس کوئی فوج ہے, نہ ان کا کوئی اور سٹرکچر, کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے کہیں پہ. وہ ایک رسالہ شائع کرتے ہیں جس کا نام انسپائر ہے, اور اس انسپائر رسالے کے ذریعے وہ اور لوگوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں انسپائر کرتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرز طریقے کے اوپر کارروائیاں کریں. تو اگر ہم القاعدہ کو دیکھیں تو وہ ایک بنیادی طور پر ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے جو کہ ایک خاص قسم کے نقطۂ نظر کو ایڈورٹائز کر رہی ہے ماس میڈیا کے ذریعے.
اچھا یاسمین علی صاحبہ, یہ فرمائیے کہ اس وقت تو جو بین الاقوامی سیکورٹی ہے, گلوبل سیکیورٹی ہے, اس کو کس حد تک آپ محسوس کرتی ہیں کہ نئے خطرات لاحق ہو رہے ہیں؟
آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جعفری صاحب, میں بڑا بریفلی ایک حوالہ دینا چاہوں گی. یہ جو دیش کی ہم بات کرتے ہیں اس حساب سے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے, میں نے اس کے اوپر July 23, 2013 کو ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا ٹائٹل تھا دا گلوبل جہادی, جس میں میں نے دیش کے خطرے کی اس آرٹیکل میں وہ تھائی اسی کے اوپر بیس اور نشاندہی کی تھی, اور اس کی ہسٹری کو ٹریس کیا تھا کہ کس طرح سے یہ شروع القاعدہ میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں, پھر یہ اس سے الگ ہو جاتا ہے, اور یہ ایک مسلم سپریمسی پہ بیٹ کرتے ہیں, اور جس علاقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کریڈل جہاں سے جنگ کا آغاز ہوگا وہ پرانا خراسان ہوگا, جو مسلمانوں کے لیے ایک وکٹری لے گا, اور جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر ان کو برتری اور آزادی دلوائے گا, اور جو پرانا خراسان ہے وہ آج کے ماڈرن پارٹ ایران, افغانستان اور سینٹرل ایشین ریپبلک کے مبنی ہے, اور کچھ حصے اس کے پاکستان کا بھی حصہ ہیں, اور جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب وہ آزادی حاصل کر لیں گے خراسان میں تو وہ مڈل ایسٹ جائیں گے, جہاں پہ ان کا خیال ہے کہ المیدی کا رائز ہوگا جو ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے جنگ لڑیں گے اور فلسطین کو آزاد کریں گے. ناؤ دس از دا میتھ, یہ اگر آپ ہسٹوریکلی ٹریس کریں تو تو یہ مت جو ہے, یہ سوچ جو ہے, یہ جس کو آج آپ دیش کہتے ہیں, اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں, یہ ان کی مت ہے, یہ ان کی سوچ ہے. اور یہ 23 جولائی 2013 کا آرٹیکل کا میں اپنے حوالہ دے رہی ہوں, اس وقت نیشن میں جب میں لکھتی تھی. ایک واقعہ آپ نے ابھی ذکر کیا, جو یہ بینک میں سیلری لوگ لینے گئے تھے اس کے حوالے تھا, لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا. وہ واقعہ کیا تھا کہ عبد الرؤف خادم, جو خراسان شورا کے پروکریم ڈپٹی گورنر تھے اور کورپ کمانڈر تھے طالبان ریجیم کے, اور یو ایس انویژن کے بعد جو گوانتانامو بے میں بھی رہے, اپنے انہوں نے تعلقات کو ذرا ڈاؤن پلے کیا طالبان کے ساتھ اور ان کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد سے وہ لوگوں کو ریکریوٹ کرنے کے لیے جب طالبان سے آئے تو کہا گیا کہ ان کو وہ حملے میں اور لڑائی میں وہ ختم ہو گئے, پہلے کیپچر کیے گئے طالبان سے کجاکی ڈسٹرکٹ میں, اور اس کے بعد سے وہ جو ہیں وہ نہیں, ان کا ان کے بارے میں کہا جاتا تھا, انہوں نے لوگوں کو, طالبان کے لوگوں کو یہ کہہ کے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا کہ ملا عمر جن کے ساتھ طالبان کے لوگوں کی ایلیجنس ہے اور وہ پبلک میں نہیں آتے اور ان کا کوئی بیان سنے ہوئے بڑا وقت ہو گیا ہے کہ وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتے, تو جو ڈس انچانٹڈ طالبان ہیں, جو لوگ نہیں اس سرکل میں رہنا چاہتے وہ ادھر آنا شروع ہوئے, لیکن کہا گیا کہ اس کے بعد سے ان کو ختم کر دیا گیا. اب جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو نکلتا ہے کہ جو اس وقت سو کال دیش یا اسلامک اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ جو لوگ ہیں ان کا دوسرے اپنے ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ بھی جھگڑا اور کلنگ اور نہ چاہتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ وہ گورنمنٹ ایجنسیوں کے ساتھ ان کا لڑائی یا ڈفرنس ہے, بلکہ آپس میں بھی ان کی سوچ نہیں ملتی ہے. اب اس کی وجہ سے ایک چیز یہ خادم صاحب کی وجہ سے ایک چیز سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ افغان طالبان اور دیش کی سوچ میں جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فرق ہے, لیکن یہ ایک دیش کی ویکنس بھی ہو سکتی ہے افغانستان میں. اور اگر جو ہے وہ ہائی رینکنگ اور پاورفل لوگ اپنی ایلیجنس چینج نہیں کر سکتے تو لوئر لیول کے لوگوں کے لیے ایسا کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر بہت دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دیش کے سیلز ہیں افغانستان میں, انہوں نے ابھی تک حکومت کے اگینسٹ کوئی اٹیک ایز سچ, ماں سوائے یہ جو ابھی یہ ہوا جہاں پہ لوگوں کو مارا گیا, اس سے پہلے ایسا کوئی وقت نہیں نظر آتا جہاں حکومت کے سیلز کے اگینسٹ انہوں نے کوئی واقعہ کیا ہو. لیکن ہو سکتا ہے وہ انہوں نے پہلے یہ نہیں کیا ہو کہ وہ اپنے قدم مضبوط ہونے کا انتظار کر رہے ہوں, جو کہ یہ 33 لوگ جو مارے گئے اس سے وہ تھوڑا ظاہر ہوتا ہے. اب آپ کا سوال آتا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم کیا پوزیشن دیکھتے ہیں. دیکھیے اس وقت یو ایس کی ایگزٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, نیٹو فورسز کی ایگزٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, ہم پہلے ہی طالبان کی موجودگی سے بہت زیادہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ کیا افغانستان خود کو سٹیبل رکھ پائے گا, کیا پاکستان اور طالبان کے ایک اس تنازع میں کہ وہاں کا جو بارڈر ہے وہ انتہائی انٹینیبل ہے, ہر وقت اس کی مانیٹرنگ نہیں ہو سکتی ہے, تو اس کا سپل اوور افیکٹ پاکستان پہ کس طریقے سے آئے گا. اور یہ آپ ہی کے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل میں اس موضوع پہ ہم نے بات بھی کی ہے مختلف, لیکن اس وقت جو صورت حالات سامنے آتی ہے وہ بڑی واضح چیز جو سامنے آتی ہے کہ دیش کا پریزنس موجود ہے. اور مجھے رنج اس بات کا ہے کہ اس بات کے اوپر بڑے مفصل طریقے سے میں نے 2 سال پہلے لکھا تھا, لیکن اتنی زیادہ شاید چند لوگوں کے علاوہ کسی نے اس کو بڑے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا. اب یہ چیزیں بڑھ کے اب یہ واقعات اور اس قسم کے حالات جو ہیں جو ہو رہے ہیں, تو ایک مزید کھچڑی پکنا, اس میں یہ کہ کچھ لوگ لائن کراس کر رہے ہیں طالبان سے ادھر, جو لوگ ڈس انچانٹڈ ایلیمنٹ ہیں وہ بھی ادھر آ رہے ہیں, تو جو لائنز ہیں کہ ہو از ہو, جو بلیک جھنڈے والے دیش کے لوگ ہیں وہ وائٹ فلیگ والے طالبان سے لڑائی کر رہے ہیں, تو ان ہاؤس لڑائیاں ہیں
جی. اس پہ یاسمین صاحبہ, اس پہ ہم آگے چل کے ذرا بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عقیل یوسف زئی صاحب نے. عقیل یوسف زئی صاحب یہ بتائیے, کبھی یاسمین صاحبہ نے بھی حوالہ دیا اس کا اور ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ کیا اب اسلامک اسٹیٹ یا داعش افغانستان اور پاکستان پہنچ چکے ہیں؟ یہ عقیل یوسف زئی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آپ بتائیں گے اس سلسلے میں کچھ.
دیکھو یہ ایک جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک نیریٹو ہے یا ایک نظریاتی جنگ ہے, اس نظریے کے ساتھ جو بھی اتفاق کرے گا وہ اس کا حصہ بنے گا. ان کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ جو داعش کا جو اسٹیٹ ہے یا ابو بکر البغدادی ہے اس کو مانا ہوگا, اس کو دیکھا ہوگا, اس کے لٹریچر کو پڑھا ہوگا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. جو بھی اس قسم کے نظریے پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ چیز ایک مطلب زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بھائی عراق سے یا سیریا سے لوگ ادھر آ گئے ہیں. نہیں, ادھر کے لوگ کچھ جو کہ شاہد اللہ شاہد تھا, پہلے طالبان کا سپوکس مین تھا اور بعد میں ذبیح اللہ ہو گئے, تو اس قسم کے لوگ جب اپنے آرگنائزیشن یا اپنے جو گروپ ہوتا ہے اس سے تھوڑے سے بد دل ہو جاتے ہیں, یا ان کو یہ نظر آتا ہے جس طرح پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے کہ پرانا ممبر ہے اور پرانے ممبر کو پھر بڑا عہدہ دیا جاتا ہے, کمانڈر بنایا جاتا ہے یا لیڈر بنایا جاتا ہے. تو اس قسم کے اپارچونیٹیز کے لیے شروع میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ابھرتے ہیں اور پھر ان کا وہ کلیم, وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے لیکن ہر چیز جو ہو جاتی ہے ان کے منصوبے کے مطابق ہو یا سوچ کے مطابق ہو اس کو وہ کلیم کر دیتے ہیں, خواہ اس کا وجود ہو یا نہ ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جو جلال آباد کی بات ہے جو حملہ ہوا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ داعش نے کیا ہوگا, یہ کسی اور گروپ نے کیا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جب کلیم کر دیا تو وہ اب ایک دوسرا مخالف گروپ جو کہ طالبان کا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو حرام تھا, یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے. تو اس قسم کے چیزوں کا ہونا اس قسم کے خطے میں جہاں پر عدم اس کے کام ہو, حکومتیں کمزور ہوں اور وہاں پر بہت سارے سپلنٹر گروپس ہو, تو اس قسم کے چیزوں کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ داعش ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ طالبان ہو, اتنے گروپ سے کوئی بھی کر سکتا ہے, اس کو کوئی نام بھی دیا جا سکتا ہے.
لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بریگیڈیئر صاحب کہ اگر ایک گروپ نے دوسرے گروپ کا نام دیا ہے تو جس گروپ کا نام لیا جا رہا ہے وہ اس کی تردید تو کر سکتا ہے, اس نے تردید تو نہیں کی اسلامک اسٹیٹ نے اس کی؟
دیکھو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے انسرجنسی میں یا اس قسم کے جو جنگ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے اور جس کی سرخی لگتی ہے نا تو اس کو وہ کہتا ہے نا آپ وہ کہ دی جو وکٹری ہے اس کے 1000 ہسبینڈ ہے, جو ڈیفیٹ ہے وہ آرفن ہے. تو اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو جو بھی کلیم کرتا ہے اس سے ڈس اون نہیں کرتے, یہ تو انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ بھائی کس گروپ نے کیا ہے اور ان کے پاس مطلب ہے کہ بہت سارے ٹیکنیکل ذرائع ہیں جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہاں پر ایسا کوئی جھنڈا نہیں ہے, یہاں کوئی ایسا سینچری نہیں ہے, یہاں پر کوئی ایسا گروپ سامنے نہیں آیا ہے جو کہ اس جھنڈے کے تحت لڑ رہا ہو, جو انہوں نے وہ کالا جھنڈا اٹھایا ہو. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب یہ صرف کلیمز ڈس کلیم کی بات ہے یا وال چاکنگ کی بات ہے یا آواز اٹھنے کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہو لیکن ابھی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا کوئی مضبوط یا ابھرنے والا جلد ابھرنے والا ایسے کوئی چیز ہے. اس لیے کہ اس کو دبانے کے لیے جس طرح لوہے کو کاٹتا ہے یہی طالبان کے گروپس ہوں گے, یہی باقی لوگ گروپ ہوں گے جو ان کے جڑوں کو کاٹیں گے اور اس کو پنپنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ دو امیر المومنین نہیں ہو سکتے, ایک البغدادی ہوگا اور دوسرا ملا عمر ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جب اس کا سوانح عمری انہوں نے اور وہ آٹوبائیوگرافی وہ کرا لی تو ان سے یہی تھا کہ ملا عمر موجود ہے اور وہ کمانڈ خلیفہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کسی اور کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم اب بھی اس کے ساتھ ہیں. اور وہ باقاعدہ طور پر افغانستان میں جو کہ ایک مقصد کے لیے جو لڑ رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ باور کرانا تھا. اب اس سے کوئی اور فائدہ اٹھائے تو الگ بات.
اچھا آپ ہمارے
کوئی تصدیق نہیں کی سکتے.
آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سنگین شاہ صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسا کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ کیا ایشیا سے لے کر افریقہ تک داعش, القاعدہ, طالبان, بوکو حرام اور الشباب جیسے جو گروپ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے, لیکن پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سنگین شاہ صاحب, سنگین شاہ صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. یاسمین صاحبہ, آپ اس سوال کا جواب دے سکتی ہیں؟
سوال کیا کیا تھا آپ نے؟
میرا سوال یہ تھا کہ ایشیا سے لے کر افریقہ تک داعش, القاعدہ, طالبان, بوکو حرام اور الشباب جیسے گروپ کیا اب ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو رہے ہیں؟ ابھی بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب نے بھی اس بارے میں کچھ کہا ہے.
دیکھیے, میں نے بھی تھوڑا اس پہلے بات کی تھی کہ یہ ڈفرینٹ لیولز پہ ان کی اب لڑائی ہوگی, آپس میں بھی ہوگی جس طرح, اور حکومتی اداروں کے بھی خلاف. میں آپ کو ایک دو چھوٹی سی مثال دوں کہ طالبان ملٹنٹ جو ہیں, جیسے افغانستان اور پاکستان میں ملا عمر کو اپنی الیجنس کلیم کرتے ہیں, جنہوں نے 1990 سے طالبان کو لیڈ کیا ہے, لیکن جو لوگ ہیں وہ ان کو یہ ڈر ہے, جو آفیشلز ہیں, کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ریجن میں تھوڑا بہت جو پھیلا ہے تو وہ ہتھیار, گنز اور پیسہ بہت زیادہ لایا ہے, جس کی وجہ سے ایک لوکل ملٹنٹ کے درمیان کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. جو لوگ ملا عمر کی خاموشی سے ذرا ذرا ناخوش ہیں اور جو یہ بڑھتی ہوئی تنازع ہیں اس میں خود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. ریسنٹلی ابھی اسماعیل خان جو ایک ڈومیننٹ فگر ہیں افغانستان کے ویسٹرن پروونس جو ہے ہیرت کا, ہیرات کا, جنہوں نے ایسوسیٹڈ پریس کو یہ بتایا کہ اسلامک اسٹیٹ کے جو سپورٹر ہیں وہ اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ غنی صاحب کی اپنی حکومت میں بہت زیادہ ڈویژنز آ رہے ہیں, اور افغانستان کے جو سینئر شیعہ لیڈر تھے محمد محقیق, انہوں نے بھی یہ بات کری ہے کہ اسلامک اسٹیٹ لائلسٹ جو ہیں سدن زابول پروونس میں, وہ لوگ جو 31,000 شیعہ کا لیٹ فروری میں ان کا کڈنیپنگ ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا, تو اس میں وہ لوگ جو ہیں وہ شامل تھے. اب یہ اس قسم کی جب صورت حالات ہوتی ہے تو لڑائی جو ہے وہ بے شک پھیلتی ہے. دیکھیے, آفیشل اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں, عموماً لوگ سرکاری طور پہ نہیں ماننا چاہتے کہ بہت سارے اتنے سارے بڑھتے جا رہے ہیں گروپس, خصوصاً داعش کی نظر سے, کیونکہ یہ ایک نیا فینومنا ہے لوگوں کے لیے, تو وہ آپس میں بھی ڈفرینسز ہوں گے, یہ انیویٹیبل ہے, کیونکہ آپس میں پھر یہ سپریمیسی اور ٹرائبل لائلٹیز ہیں, ٹرائبل لائلٹیز جو ہیں وہ فائٹ کریں گی ایک اوور آل جو سوچ ہے, جو داعش کی سوچ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, تو یہ چیزیں بعض اوقات کلیش بھی کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں. اب مثال کے طور پہ جو بعض جو ہیں فائٹرز وہ صرف طالبان کا حصہ ہیں, کچھ جو انسرجنٹس ہیں وہ خود کو اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں, بہت افغانستان جو ہیں وہ داعش کے بارے میں بہت فکر مند ہے, خصوصاً اس حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے کہ ملک میں وہ ہمارے اسٹیبلش نہ ہو جائیں. اس میں سینیٹر گورنرز شامل ہیں, اور یہ میں فورن پالیسی کے ایک رسالے کو آپ کو, آرٹیکل کو آپ کو کوٹ کر رہی ہوں, جنہوں نے پبلکلی یہ کہا ہے کہ داعش نہ صرف فرا میں آپریٹ کر رہا ہے بلکہ ہلمند اور زبول میں, اس کے علاوہ سدرن پروونس غزنی میں اور فریاب کے نوردرن پروونسز میں جو ترکمنستان پہ بارڈر کرتا ہے, اور کندوز جو تاجکستان کے کو لگتا ہے جس کا کنارہ, ان تمام علاقوں میں داعش یہ کہتے ہیں, اور یہ پبلک سٹیٹمنٹس ہیں ان کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھر کے آ رہی ہیں, اور جو پوری دنیا میں اب یہ مختلف ناموں سے بھی کر رہے ہیں, کہیں پہ ان کی سوچ ملے گی کہیں پہ نہیں ملے گی. جدھر نہیں ملے گی اور ٹرائبل رائیولریز آئیں گی وہاں جھگڑے بھی ہوں گے.
اچھا
جہاں ملے گی وہاں پہ کچھ ٹینشن پہ یہ اکٹھے بھی ہو جائیں گے.
اچھا صحیح جی. ہمارے ساتھ رہیے گا عقیل یوسف زئی صاحب, آپ لائن پر ہیں.
جی جی
آپ کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی تھی اور سنگین شاہ صاحب کی بھی. ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ افغانستان میں اور پاکستان میں بار بار یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر داعش کی پریزنس نہیں ہے, لیکن جو حالات ہیں وہ اس کے کچھ برخلاف بتا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا اطلاعات ہیں, آپ کیسے انالائز کریں گے؟
بالکل جابری صاحب, پاکستان میں اور افغانستان میں ایسے حلقوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو ابھی تک القاعدہ کو ایک تصور یا ایک خواب یا ایک ڈرامہ سمجھتے ہیں. تو یہ بات تو ختم ہو گئی کہ یہاں پر جو تجزیہ نگار ہے, یہاں پر جو پولیٹیکل یا ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں یا رولنگ کلاس کے لوگ ہیں, ان کے جو تجزیے ہیں, ان کے جو دعوے ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان افغانستان میں ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ قتل بھی کیے جا چکے ہیں, سینکڑوں دھماکے بھی کیے جا چکے ہیں, تقریباً 100 سے زیادہ خودکش بھی کیے جا چکے ہیں, تقریباً 300 کے قریب ڈرون حملے بھی کیے جا چکے ہیں. تو میرے خیال میں اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہاں پر بتایا گیا پچھلے 4-5 مہینوں میں کہ داعش موجود نہیں ہے, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, زمینی حقائق یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 1 سال سے داعش نے اپنی ٹریننگ کی ہے, اپنی ڈیزائننگ کی ہے, اپنی نیٹورکنگ کی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم جو ایک نتیجے پر پہنچے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ پشاور کا جو 16 دسمبر کا سانحہ تھا وہ بھی داعش کا ڈیزائن کردہ تھا, اور اس کے بعد ابھی جو جلال آباد میں 2 دن پہلے جو کچھ اس کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی ہے, ابھی جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہے یا انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت داعش کے پاکستان اور افغانستان میں موجود ہے, بلکہ آس پاس کے ممالک میں عوام اور جو ایکسٹریمسٹ عوام ہے یا جو جہادسٹ فورسز ہے ان کے ڈیمانڈ پر ان کے انٹرویوز بھی کیے جا رہے ہیں اور ان سے کریڈٹ بھی لیا جا رہا ہے اور ان پر انویسٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے. اس وقت 300 کے قریب لگ بھگ جنگجو افغانستان اور پاکستان کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پر موجود ہے, اور ابھی تک جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پشاور کا سانحہ یا پشاور کا واقعہ یا حملہ بھی داعش کی پلاننگ کا نتیجہ تھا, اور جلال آباد میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی داعش ہی نے کیا ہے.
سنگین شاہ صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, ہم گفتگو یہ کر رہے تھے, جو میرا آپ سے سوال تھا جو اب ظاہر ہے پھر میں نے یاسمین صاحبہ سے کیا, آپ یہ بتائیے مجھے کہ داعش میں اور دوسرے گروپوں میں ایک فرق یہ ہے کہ داعش کے بعد عراق میں, شام میں, لیبیا میں باقاعدہ زمینی علاقے ہیں جن پر ان کا کنٹرول ہے, جبکہ بقیہ دوسرے گروپ ایسے ہیں جو صرف آتے ہیں, حملے کرتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اس فرق کو کیا داعش کیش کرے گی اپنے مفاد میں دوسرے گروپوں کے مقابلے میں؟
جہاں تک آپ نے جو فرق بیان کیا ہے اس کی اگر میں فرد تشریح کر دوں آپ کی اجازت سے, اس میں فرق یہ ہے کہ القاعدہ جو تھا سن 2001 سے پہلے داعش ہی کی شکل میں ہوا کرتا تھا, اس کے افغانستان میں ٹریننگ کیمپ ہوتے تھے, اس کے لوگ موجود ہوتے تھے, بن لادن کا گھر معلوم تھا کہ وہ کدھر رہ رہا ہے, اور ان کا ایک فزیکل پریزنس اس دنیا کے ایک خطے میں موجود تھا. جب 2001 کے بعد امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور القاعدہ کو اپنے بیسس سے محروم کر دیا افغانستان میں, القاعدہ نے اس کے بعد ایک ورچوئل پریزنس اختیار کر لی, وہ انٹرنیٹ پہ آ کے, اور انہوں نے اپنا کام جو تھا بجائے اس کے کہ فزیکل بیسس سے چلاتے, انہوں نے ایک ورچوئل بیس سے چلانا شروع کر دیا. القاعدہ نے ساری صرف انٹرنیٹ کی بنیاد کے اوپر اپنا ایگزسٹنس قائم کرنا شروع کر دیا, جس کی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو تشریح کی تھی. ان کا رسالہ انسپائر جو کہ یمن سے شائع ہوتا تھا اور ابھی شاید کسی حالت میں شائع ہو رہا ہے, وہ صرف لوگوں کو اس ترغیب دیتا ہے کہ وہ ان کی آئیڈیالوجی کو پڑھ کے اور اس کو سمجھ کے اس کے ساتھ اتفاق کر کے پھر جا کے مغربی ممالک میں خود ہی کسی اپنے کاروائیاں تشکیل دیں اور دھماکے کریں اور دہشت گردی کرتے رہیں. جہاں تک داعش کا تعلق ہے, وہ اس وقت ایک زمینی قبضہ کیے ہوئے ہیں ایک جگہ کے اوپر, وہاں پہ ان کا انفراسٹرکچر ہے, وہاں کے اوپر وہاں پہ ان کا کنٹرول کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر ہے, وہاں پہ ان کا آپ داعش کو ایک خط لکھ سکتے ہیں, آپ اس کو ایک خط لکھ کر بھیج سکتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر کس جگہ پر ہے, وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا میسج شاید ڈلیور ہو جائے ون وے اور دی ادر. اس کا میں ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں. اگر کسی وقت داعش کو یا اسلامک اسٹیٹ کو اگر زمینی خطے سے محروم کر دیا جائے تو پھر شاید داعش وہی صورت اختیار کر لے جو کہ اس وقت القاعدہ کی ہے. وہ پھر زمینی خدمت سے محروم ہونے کے بعد وہ ایک انٹرنیٹ کے اوپر جا کر اپنی آئیڈیالوجی کو برقرار رکھے گی, اپنی ری فنڈنگ کا بندوبست کرے گی اور اپنے دشمن کے اوپر حملوں کی ترغیب دے گی لوگوں کو جو کہ ڈائریکٹلی اس کی جگہوں میں موجود نہیں ہیں یا اسی کنٹرول کے ایریا کے اندر موجود ہیں, کیونکہ پاس کوئی ایسا ایریا رہے گا نہیں. تو اس لیے اس وقت اس کاؤنٹر ٹیررزم کے نقطۂ نظر سے بہت ضروری ہے کہ ہم داعش کے نقطۂ نظر کو پہلے شکست دیں بجائے اس کے کہ ہم داعش کو فزیکلی شکست پہلے دیں. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ داعش جس مقصد کے لیے کھڑی ہے وہ مقصد ایک غیر اسلامی مقصد ہے اور اسلام سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, کیونکہ اگر اس کے نقطۂ نظر کو شکست دیے بغیر ہم نے صرف داعش کو فزیکلی شکست دے دی تو پھر اس سے جیسے کہ القاعدہ کی طرح کا ایک اور گروپ بن جائے گا جو کہ پھر صرف ورچوئل اسپیس کے اوپر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کو ہم کہیں ٹریس نہیں کر سکیں گے.
اچھا, اب اس کے اسی تسلسل میں میں سوال کروں گا بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب آپ سے کہ کیا جو موجودہ حالات ہیں ان میں دیکھتے ہوئے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے, بین الاقوامی سیکیورٹی کے لیے, انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لیے کیا خطرات اب بڑھ گئے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟
خطرات اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سطح پر اور خصوصی طور پر ہم اقوام متحدہ کے سطح پر ہماری بڑی قوتیں بھی اور چھوٹی قوتیں بھی ناکام ہو چکی ہے کہ وہ کسی کی تصفیے کا پرامن حل تلاش کرے اور وہ ایک ایسا حل ہو جو کہ فریقین کے لیے قابل قبول ہو یا کم از کم کچھ جنگ کو بند کر سکے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بڑے ملک اور چھوٹے ملک یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں, ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ کہ جنگوں کو طول دینا, خصوصی طور پر غیر روایتی جنگ کو, وہ اس بات کا مطلب ہے کہ اس کے لیے مطلب آپ ایک قسم کے فصل تیار کر رہے ہیں, ایک مشرومنگ کر رہے ہیں جو کہ فیوچر میں وہ ابھرنے والی ہے کسی دوسرے شکل میں, کیونکہ یہ ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے اور اس چین ری ایکشن کے طور پر بہت سارے آپ اس قسم کے جنگ میں کچھ کولیٹرل ڈیمیج کر جاتے ہیں اور کچھ اس کا دائرہ اس ہتھیار سے بڑھا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں بعض لوگوں کا ٹریڈ چلتا ہے, ان کی نوکری اس میں لگی ہوتی ہے, بعض لوگوں کے وہ اسلحہ ادھر بکتا ہے, بعض لوگوں کے انڈر ورلڈ اکانومی اس پر چلتی ہے, تو ظاہر ہے اس کو پھر تقویت مل جاتی ہے. جب تقویت مل جاتی ہے تو پھر وہ پھیلنا شروع کر دیتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ 9/11 کے بعد کیا امریکہ زیادہ محفوظ ہو چکا ہے, پاکستان کوالیشن پارٹنر کے طور پر محفوظ ہو چکا ہے, افغانستان سے صفایا ہو گئے, بالکل سب کچھ ٹھیک ہے. نہیں, طالبان الگ بات ہے کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ تھی, اور جو بائیڈن نے خود کہا تھا کہ طالبان از ناٹ این انیمی پر سے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو امریکہ بھی بات چیت کرنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ تو جو افغان حکومت ہے وہ بھی کرنا چاہے, مطلب ان کی ایک حیثیت ہے, ان کی ایک سے ہے, ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور ان کا ایک ایگزسٹنس ہے, اور مطلب ہے کہ ایگزسٹنس ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک حصے پر قبضہ, لیکن ان کا ایک وجود ہے. لیکن جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو داعش تو جس علاقے میں ہے انہوں نے اس زمین پر اس جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے, اینڈ دے آر ہولڈنگ دیٹ.
اچھا,
جس طریقے سے پہلے طالبان ان کو ہولڈ, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ داعش کا نظریہ الگ ہے, طالبان کا نظریہ کمپلیٹلی اس سے الگ ہے, تو دونوں کو آپ ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکتے, دونوں میں ایک پیرلل جو ہے وہ ڈرا نہیں کر سکتے, دونوں کے وہ خد و خال بہت مختلف ہے. جس طریقے سے القاعدہ اور طالبان کا خط و خال مختلف ہے, اسی طریقے سے داعش اور طالبان کا خد و خال مختلف ہے.
صحیح.
اس لیے ان گروپوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان گروپ مورلٹی ہوتی ہے اور گروپ مورلٹی ہوتی ہے. آپس میں تو بڑے شیر و شکر ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں, لیکن دوسرے گروپ کے لیے پھر وہ زہر قاتل بن جاتا ہے. جو اپنے لیے ٹھیک سمجھتا ہے وہ دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے.
درست.
اور یہ میرے خیال میں حکومتی طور پر اور پلس بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ دنیا غیر استحکام کی طرف جا رہا ہے, اور حکومت ہے مطلب ہے کہ اس کے ذریعے نان اسٹیٹ ایکٹر کے ذریعے اب حکومتوں کو کمزور کیا جاتا ہے اور جو بین الاقوامی اسٹیبلش سسٹم ہے اس کو تہ و بالا کیا جا رہا ہے.
اچھا عقیل یوسف رئیس صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مرحلے پر یہ جو گروپ ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایشیا سے لے کر افریقہ تک داعش, القاعدہ, طالبان, بوکو حرام اور الشباب, کیا یہ نظریاتی طور پر اور پھر اس کے بعد عملاً ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو سکتے ہیں؟
نہیں جعفری صاحب, ابھی تک ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کا اظہار کریں اور ہم اپنے معروضی حالات کو دیکھ کر یہ دعویٰ کریں کہ یہ نظریہ ختم ہو گیا ہے. سب سے بڑی بات تھیوری کی ہے, آئیڈیالوجی کی ہے. آئیڈیالوجی اپنی پوری شدت کے ساتھ, اپنی پوری موجودگی کے ساتھ اور پوری ایکشن کے ساتھ موجود ہے, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, اور یہ انٹرنیشنل پیس کے لیے ایک تھریٹ بھی ہے. وقتاً فوقتاً یہ بات ثابت ہوتے رہی ہے, اور جلال آباد اور پشاور کے واقعے کے بعد یہ ثابت ہو بھی گئی ہے کہ اب بھی ان لوگوں کا فوکس جو ہے نا وہ ایک راستے بارڈر, جو کہ جس کو ہم ڈیورن لینڈ کہتے ہیں, وہاں پر موجود ہے. ان کے لیے سوٹیبل سچویشن بھی ادھر ہے, یہاں پر ان کے لیے مٹیریل بھی ادھر ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, ان کے درمیان اختلافات ہیں, میرے خیال میں یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے, مگر زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہے. جو ایک بنیادی نقطہ ہے جعفری صاحب, وہ یہی ہے کہ جہاد کا جو فلسفہ ہے اس کو کسی نے بھی رائٹ سے یا لیفٹ سے ایکسپلین کیا ہے, مگر اس کا جو سینٹرل ایریا ہے اس پر سب کا فوکس بھی ہے, سب اس پر متفق بھی ہے, اور سب ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر, ایک کنوینسیبل پوائنٹ کی بنیاد پر اس پر اکٹھی بھی ہے کہ جہاں پر بھی ہم اپنے ساتھ دوسروں کو ملا سکتے ہیں اور سٹیٹس کو چیلنج کر سکتے ہیں, ہم نے ادھر جا کر ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا ہے, اور ہم نے حقائق کی بنیاد پر, تاریخ کی بنیاد پر, ریکارڈ کی بنیاد پر دیکھا بھی ہے کہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. کسی نہ کسی جگہ پر ہماری خوش فہمی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ آپس میں لڑے ہیں, مگر اس کا جو وائنڈ اپ ہوا ہے, جو ریزلٹ آیا ہے, وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو داعش کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے, ان کی اپنی ایک ٹینک ٹینکس بھی ہے, ان کا اپنا میڈیا ایک چیپٹر بھی ہے, ان کا اپنا ایک سروے سسٹم بھی ہے, وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے اگر ایک طرف عراق میں اور شام میں اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہے, تو دوسری طرف اس وقت جو اکراس دی بارڈر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورن لینڈ کے دونوں جانب جو سچویشن بنی ہے, دونوں حکومتوں کے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا یہاں کی جغرافیائی حالات کی وجہ سے, تو بالکل سوٹیبل ہے کہ یہ لوگ یہاں پر موجود بھی ہوں, یہاں پر یہ لوگ کارروائیاں بھی کریں. البتہ جو ایک ایشو ہے ان کے لیے, جو ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی فورسز اور حکومتوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے کہ ان دونوں حکومتوں نے فیصلہ کیا ہے, فورسز نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پر موجود ہونے نہیں دیں گے, یہاں پر ان کو کارروائیاں کرنے نہیں دیں گے, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ دونوں حکومتوں کو جھکایا بھی جائے اور دونوں حکومتوں کو پریشر میں بھی لایا جائے.
اچھا یاسمین صاحبہ, جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے سنگین شاہ صاحب نے کہی تھی کہ جب تک ان کے نظریے کو شکست نہیں دی جائے گی اس وقت تک ان کے اوپر برتری یا ان کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا, اس بارے میں میں آپ کے ان پٹ چاہوں گا کہ ان کے نظریے کو کس طرح سے شکست دی جا سکتی ہے. لیکن ہم پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے, اس کے بعد پھر میں آپ سے سوال کا جواب دوں گا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی یاسمین صاحبہ,
دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ نظریے کی جب ہم بات کرتے ہیں اور آپ کے جو دوسرے پارٹیسپینٹس تھے وہ بھی اس میچ پہ بات کر رہے تھے, کسی نے کہا کہ نظریات بالکل مختلف ہیں, کسی نے کہا کہ نہیں اوور لیپنگ ہو سکتی ہے. اب اس میں فورن فائٹر جو پاکستان اور سینٹرل ایشیا جو افغانستان میں انٹر نہیں ہوئے, کچھ ہوئے ریجنل کمانڈرز جو افغان نیشنل آرمی کے تھے, انہوں نے یہ کنفرم کرا کہ تقریباً 70 لوگ جس میں 13 عرب کرد اور چیچنز بھی شامل تھے جو ایفیلیٹ ہوئے داعش کے ساتھ ڈسٹرکٹ آف ہوکی صفت جو فرا میں ہے ادھر, لیکن کس حد تک ان کا کانٹیکٹ ہے داعش کی لیڈرشپ کے ساتھ اور کیا وہ واقعی اس کا ایک ابزارب ہوئے ہیں اس حصے میں, یہ ابھی صحیح پتا نہیں ہے. اس میں یہ بھی رپورٹیں ہیں کہ جو فورن فائٹرز ہیں جو ساؤتھ ایسٹرن پروونسز ہیں غزنی کے اور پکتکا کے وہاں انٹر ہوئے ہیں, مگر یہ فائٹرز زیادہ تر القاعدہ کو ایٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ دلیپ سنگھ کا تعلق نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنی زیادہ, دیکھیے جب ایک قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو باؤنڈریز یا ریڈ لائنز بعض اوقات مرج کر جاتی ہیں. ہم جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں بعض دفعہ ہمارے نزدیک وہ ٹیررسٹ ہیں, وہ اٹیکس کر رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں, آیا یہ طالبان ہیں, آیا یہ داعش کے ہیں, آیا یہ تیسرا کوئی اور گروپ ہے, اور اگر ایک دوسرے کا نام لے رہا ہے تو بہرحال ان کی پریزنس ہے تو ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے, پریزنس نہ ہو تو ان کے یہ تو بات ہی نہیں بنتی, یہ تو یہاں ایگزسٹ نہیں کرتے. اب جب ہم بات کرتے ہیں اس پس منظر میں کہ ان کی سوچ کو شکست کیسے دی جائے, دیکھیے شکست دو طریقے سے دی جاتی ہے, ایک تو ملٹیریلی, لیکن ملٹیریلی ہم جتنے بھی لوگ, ہمیں وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ مار رہے ہیں وہ ایک کے بجائے 10 بن جا رہے ہیں. 9/11 کے اٹیک کے بعد کے اٹیک اور افغانستان کے اندر انویژن سے پہلے ٹیررزم اور ٹیررسٹ اور گروہوں کیا اتنا پھیلاؤ گلوبلی ہم نہیں دیکھتے تھے جو اب دیکھ رہے ہیں. تو دوسرا ملٹریلی تو ایک صورت آ گئی جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کامیاب ایک مہم چل رہی ہے, یہاں پہ فوجی ہماری جو افواج ہیں وہ جنرل راحیل کے ماتحت اب جو کام کر رہی ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کا صفایا کر رہی ہیں, ان کو ہینڈل کر رہی ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں, یہ سوچ پیدا کیوں ہوتی ہے, ہمیں گراس روٹ ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ میں نے اپنے متعدد مراسلوں میں یہ بات کری ہے کہ جسٹس کی کمی ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, تعلیم کی کمی ہے, ان کے ساتھ مواقع کی کمی ہے, وہ لوگ اگر ان کے ساتھ جابس کی اویلیبلٹی کا فیکٹر ہے, بہت سارے ایسے سلسلے ہیں, برین واشنگ ہوتی ہے جہاں پہ سوشل انجسٹس ہے, بھوک ہو, افلاس ہو, تو ان چیزوں کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے لوگوں کو ہم ویل ایڈجسٹ ہونے کا اپنے سیٹ اپ میں موقع نہیں دیں گے, ان کی بھوک کو نہیں مٹائیں گے. یہ کچھ دنوں پہلے کسی نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات دے دی, وہ یہ تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ضعیف, اور اس سے کسی نے پوچھا کہ میاں تم مسلمان ہو یا ہندو, تو اس شخص نے جواب دیا صاحب میں بھوکا ہوں. تو اس چیز کو اگر ہم اپلائی کریں ایک نظریے کے اوپر کہ ان کے پرابلمز ہیں, وہ طالبان ہے یا وہ داعش ہے, ہاں بعض لوگوں کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ سوچ کے حساب سے آئیڈیولوجیکلی اس چیز میں بلیو کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں,
بے شک,
لیکن یہ ہر شخص کے اوپر اپلائی نہیں کرتا.
اچھا.
بعض لوگ ان بہت ساری وجوہات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس طرف سے ان فورمز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے.
صحیح. سنگین شاہ صاحب, ایک جو میں اکثر خطرہ محسوس کرتا ہوں, ایک تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ گروپس ہیں جہادی ہیں, ان کے ایک نظریات ہیں اسلام کی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں, دوسرے یہ کہ دوسرے مذاہب کے اوپر حملے کرنا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیبیا کے لوگوں جو ایتھیوپین کرسچنز تھے ان کو مارنے کی ایک ویڈیو جاری کی داعش نے, تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ایک بین الاقوامی سطح پر ایک منافرت ایک تنفر پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان اور ایک کوئی بڑا تنازع کھڑا کرنا چاہتے ہیں بین الاقوامی سطح پر؟
جی جناب, اس کو آپ کی بات بالکل 100% درست ہے. اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کی اصطلاح میں جوڈو کی پرنسپل کو استعمال کرنا کہتے ہیں. آپ اپنے دشمن کی طاقت اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ جوڈو میں آپ ایک آدمی کی جو آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے آپ اسی کی حرکت کو پکڑ کے اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ٹیررسٹ بھی ایک دشمن کی اپنی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ادھر اس وقت جو کہ ٹیررسٹ ہیں, کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں کے بیچ میں نفرت کی ایک دیوار کھڑی کر دی جائے, اور اس نفرت کی دیوار کی بنیاد کے اوپر پھر مسلمانوں کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں گے کہ جس سے مسلمان وکٹمائزڈ ہوں گے, اور اس کے بعد جب مسلمان وکٹمائزڈ ہوں گے ان کے سلوک سے, تو پھر یہ لوگ آ کے مسلمانوں کو یہ کہہ سکیں گے کہ بھائی دیکھو, ہم تو تمہارے حق کی بات کر رہے تھے, ہمیں تو تمہیں بتایا تھا کہ کافر اور یہ جو مشرک ہیں اور یہ کافر ہیں اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں, یہ تو کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, کبھی بھی تمہاری بات نہیں سمجھیں گے, اس لیے ہم تمہارے حقوق کی دفاع کرنے والے لوگ ہیں اور ہم وہ گروپ ہیں جس کے ساتھ تمہارے حقوق محفوظ رہ سکیں. یہ تو ان کی کوشش ہے اور یہ تو یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. جہاں تک اس سے پہلے میں آپ کے ایک اور سوال کا ایک دو سوالات باقی اٹھے تھے, آپ کے جو دو مہمان تھے, ایک اکیل صاحب نے پوچھا تھا کہ آیا ان گروپوں کے بیچ میں کوئی اپنی قداوتیں ایسی ہیں جو کہ ایک سرچ کی جا سکیں. اس کے میں اگر ان کی رائے سے ذرا سا اختلاف کروں, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ کے بیچ میں کافی حد تک اختلافات ہیں, اور کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے کے گروپوں کے اوپر حملے بھی کیے ہیں. اب اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو طالبان اور کے جو امیر ہیں مولا محمد عمر مجاہد اور ابو بکر البغدادی, یہ دونوں ان دونوں نے امیر المومنین کا دعویٰ کیا ہے اور امارت کا دعویٰ کیا ہے. جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے, وہ مولا محمد عمر مجاہد کی امارت کو مانتے ہیں اور وہ ان کو امیر المومنین مانتے ہیں. اگر آپ بن لادن کی اور الزواہری کی تقاریر کو دیکھیں تو مولا محمد عمر مجاہد کو ایک امیر المومنین مانتے ہیں, اور اس کی زیر قیادت بہت سارے جو کہ اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ان کے پاس آپریشنل آٹونومی تو ہے, مگر وہ مانتے ان کو اپنا امیر ہیں. جہاں تک ابو بکر البغدادی کا تعلق ہے, وہ اپنی رائٹ میں اپنا ایک امیر المومنین اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس کا کوئی آپریشنل لنکس جو ہے القاعدہ ان اسلامک مغرب میں نہیں ہے, یا اس کا کوئی القاعدہ عربین پیننسولا میں جو ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی خاص آپریشنل لنک نہیں ہے, اور یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے سے انڈیپینڈنٹلی آٹونومسلی کام کر رہے ہیں, اور کئی جگہوں کے اوپر ان کے آپس میں چکلش بھی ہوئی ہے. جہاں تک اگر آپ سوچیں تو ان کے جو یہ داعش کے جو فور فادرز تھے, جس میں ایک کا تعلق تھا وہ ایک عراق کے جو تھے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, جس سے امریکہ کے ایک لڑاکا طیارے کی بمباری میں مارے گئے تھے, ان کا تعلق جارڈن سے تھا, اگر آپ میری یادداشت تازہ کروا سکیں.
جی مجھے بھی ان کا نام اس وقت تو غالباً ان کا نام تھا,
میرا نام ان کے ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت, مگر وہ جو تھے ان موصوف کا آخری وقت میں القاعدہ کے ساتھ کافی چپلش چل رہی تھی, اور اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے اپنی آخری چند تقاریر میں اپنے چہرے کے اوپر نقاب پہننا بھی چھوڑ دیا تھا, جسے مقصد یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کر رہے تھے. اس کی مگر بہت جلدی بعد ان کا اسیسینیٹ کر دیا گیا, وہ جو کہ موجودہ داعش کے اکابرین میں سے شمار کی جاتے تھے, ان کی پرانی شکل ہوا کرتی تھی. تو جہاں تک ان گروپوں کا میجر گروپوں کا تعلق ہے, ان میں کوئی بنیادی اختلاف ہے. اس اختلاف کا آپ ایک اور مثال جو ہے طالبان کے بیان سے بھی لے سکتے ہیں, کہ جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جلال آباد میں دھماکہ ہوا ہے یہ ایک حرام کارروائی تھی ایکسیٹرا ایکسیٹرا, کیونکہ طالبان نے نہیں کی تو پھر حرام ہوگی, ان کے مخالف گروپ نے کی تو اس لیے انہوں نے ان کو حرام قرار دے دیا. اس کے علاوہ جو چھوٹے گروپ ہیں وہ پھر اپنی الائنسز جو ہیں وہ اس کے مطابق ری الائن کر رہے ہیں. اگر آپ نائجیریا میں بوکو حرام کو دیکھیں تو وہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ زیادہ قریب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اگر آپ الشباب کو دیکھیں تو الشباب جو ہے وہ القاعدہ اور طالبان کے نقطۂ نظر سے زیادہ اتفاق رکھتی ہے. تو اس طرح ایک قسم کی پورالٹی ہے اس دنیا کے اسلامک ملیٹنٹ گروپس کے بیچ میں, جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے.
اچھا اب
ایک اور سوال میں بہت جلدی وہ کروں گا, آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ آیا
ان جو آئیڈیولوجیکل جنگ ہے اور اس آئیڈیولوجیکل جنگ میں شکست کس طرح دی جا سکتی ہے؟ تو اس آئیڈیولوجیکل جنگ جو ہے یہ نہ امریکہ لڑ سکتا ہے, نہ برطانیہ لڑ سکتا ہے اور نہ فرانس لڑ سکتا ہے. یہ آئیڈیولوجیکل جنگ سعودی عرب نے, پاکستان نے, ملائیشیا نے اور اسلامی ممالک نے لڑنی ہے. اور جہاں تک اسلامی ممالک کی لیڈرشپ جو ہے, جس کو اگر ہم کہیں الیکٹڈ لیڈرشپ جو ہے, وہ کسی طور سے بھی یہ نہیں لڑ سکتی. نہ نواز شریف بھی جنگ لڑ سکتے ہیں, نہ زرداری صاحب بھی جنگ لڑ سکتے ہیں, نہ پھر شاید کوئی اور ایسے مسلمانوں کے اکابرین, چند کو اگر آپ نکال دیں, مہاتر محمد یا چند کے لوگ جن کی لوگ عزت کرتے ہیں ان کو نکال کے, بہت سارے 95% ایسے اکابرین مسلمانوں کے ہیں جو کہ یہ آئیڈیولوجیکل جنگ نہیں لڑ سکتے. اور جو یہ آئیڈیولوجیکل جنگ لڑ سکتے ہیں, مثال کے اوپر جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہو گئی, مولانا فضل الرحمان وغیرہ ہو گئے, اور اس قسم سے جو اسلامی اکابرین ہیں ساری دنیا کے ممالک میں, وہ کھل کر نہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, نہ اس کی حمایت کر رہے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی پارٹی کی سیٹیں چھوڑ دیں پارلیمنٹ میں, اور نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی قدوت و دشمنی مول لیں. تو جہاں تک اس کی آئیڈیولوجیکل جنگ ہے, ان امریکہ اور برطانیہ کا کام نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل جنگ میں حصہ لیں اور ان کو اور ان کے خلاف جنگ کریں.
اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے,
وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ مطلب میری بات کو معافی دینا, وہ اپنا حلوہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہ وہ کوئی دشمنی بول لینا چاہتے ہیں.
اچھا, اب میرا اصل میں یہاں پر ایک سوال اور ہے چاروں صاحبان سے. پہلے میں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب سے شروع کروں گا کہ اگر آج میڈیا اتنا ایڈوانس نہ ہوتا جتنا آج نظر آتا ہے, تو یہ دہشت گردی کس حد تک پھل پھول سکتی تھی؟
یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی آدھی نہیں بلکہ ایک چوتھائی بھی نہ ہوتی, اس لیے کہ گلیمر اور یہ جو ایکشن موویز اور اس کے علاوہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اور پھر جو گلیمرائزنگ ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ نیگیٹو خبر ہوتی اور جو پازیٹو ہے وہ خبر نہیں ہوتی. جہاز اگر پشاور سے کراچی پہنچ گئے خبر نہیں ہے, لیکن اگر اس میں کچھ خرابی ہو گئی تو پھر خبر ہے. اگر کسی کے پاس 20,000 روپے کے نوٹ ہے اور کسی ماڈل کے پاس 5,00,000 دان, تو وہ پھر خبر ہو گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا ہی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی, اسی طریقے سے حکومت کی بھی, اور اسی طریقے سے ان آرگنائزیشنز کے لیے بھی پلنے پولنے کا موقع دیتی ہے, اور اپنی ذمہ داری, ظاہر ہے کہ ان کا ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے اور وہ کارپوریٹ ورلڈ چلتی ہے جوسی نیوز پر, سنسیشنلائزیشن پر, ایگزیجریشنز پر, ایکسٹراویگنزاز پر. تو جب ان پر چلتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا ایلیمنٹ ادھر آپ ضرور ڈال سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, پھیلاؤ بھی ہوتا ہے, ان کا نظریہ بھی انڈائریکٹلی پھیل جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہو جاتے
ہیں. صحیح, اصل میں یہ ایک بڑی طویل بحث ہے کہ میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو رہا ہے. عقیل یوسف زئی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا رول اس حوالے سے درست ہے اس وقت؟
جی بالکل, اگر میڈیا کا انسس کا رول ٹھیک نہیں ہے, مگر نیوز کا رول میرے خیال میں جو ریکوائرڈ رول ہے اس سے کم ہے. مثال کے طور پر اگر کراچی میں ایک حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے حوالے سے یا پولیٹیکل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے, جتنا جلال آباد یا پشاور کے سانحے کو آپس میں جوڑنے کا تعلق ہے یا داعش کی موجودگی کا تعلق ہے. تو میرے خیال میں میڈیا مارکیٹنگ کو دیکھ کر خود کو آگے بڑھا رہا ہے, اور اگر ہم نے انالیسس کی بنیاد پر اس کا ایک تجزیہ نہیں کیا, تو میرے خیال میں ہم اپنے عوام کو گمراہ کریں گے بلکہ ان کو بے خبر بھی رکھیں گے.
یاسمین علی صاحبہ, آپ کا تو میڈیا لاز جو ہیں آپ کا اسپیشل سبجیکٹ ہے, آپ کیا فرمائیں گی اس سلسلے میں؟
دیکھیے, پوری طرح سے میڈیا کے اوپر یہ بوجھ رکھ دینا کہ اگر میڈیا اتنا اسٹرانگ نہ ہوتا تو یہ بات نہ ٹیررزم اتنی نہ پھیلتی, یہ تھوڑا سا ناجائز بات ہوتی. میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ سوشل فورمز خصوصاً فیس بک وغیرہ کا رپورٹیں موجود ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان فورمز کا استعمال کیا ہے ریکروٹ کرنے کے لیے. اچھا, جب آپ کوئی خبر دیتے ہیں تو ایک بات پھیلتی تیزی سے ہے, لیکن اس کے خبر کے نہ پھیلنے کی وجہ سے واقعے میں کمی نہیں ہو جاتی, واقعہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ واقعہ نہیں ہوگا, یہ ضرور ہوگا کہ چونکہ جیوگرافیکل بیریئرز اپ ڈاؤن ہے تو ایک منٹ میں کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دوسری طرف وہ آ جاتا ہے. جو پرابلم ہے ادھر وہ میڈیا کا یا ٹیکنالوجی کا نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ جو میڈیا ہے دیٹ از آلسو رولڈ اینڈ گورنڈ بائی ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس. تو جب ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس آ جاتے ہیں, اینگلڈ اوپینینز آ جاتی ہیں, تو ادھر خبروں کا ایک پس منظر یا ایک تناظر کو اگنور کر کے دوسرا جو ہے زیادہ حاوی ہو جاتا ہے, جس طرح سے وہ پرٹیکولر چینل, وہ پرٹیکولر اخبار, وہ پرٹیکولر شخص جو سوشل فورم پر ہے, کسی کی انٹرسٹ کو پریزنٹ کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے. تو میڈیا کے یا سوشل فورم کے اچھے اور برے دونوں پہلو ہیں. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کا کیا استعمال کریں.
صحیح. جناب سنگین شاہ صاحب, آپ یہ بتائیے آخر میں لاسٹ ورڈ کہ میڈیا کو اس سلسلے میں کیا اپنے رول پر نظر ثانی کرنی چاہیے.
جی بہت بہت شکریہ. ایک آپ کو بات سنا, جس مصروف کا میں نام بھولا تھا, ان کا نام ہے ابو مصعب الزرقاوی, جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا پہلے.
جی, جو عراق میں مارا گیا تھا.
جی بالکل, ان کا جو میں کہہ رہا تھا کہ ان کی باتیں جو تھی وہ القاعدہ کے ساتھ ان کی چپ چل رہی تھی. اینی وے, کمنگ بیک ٹو آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہوئے, میڈیا کا بیسک رول جو ہے وہ ایک خبر کی تشہیر کرنا ہے, ایموشنلی انوالو ہوئے بغیر, کسی خبر کی کو کسی پولیٹیکل روپ دیے بغیر وہ لوگوں کو وہ خبر دینا ہے. یہ میڈیا کا کام ہے. اس کے ذریعے آپ کا اور دیگر آپ کے ساتھی وہ لوگوں کو خبر پہنچاتے ہیں. آپ ہماری رائے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, مگر آپ ہماری رائے کو کوئی خاص رنگ نہیں دے سکتے. یہ ہمارا وہ ہے کہ ہم اپنی رائے کس انداز سے دینا چاہیں. تو اس انداز سے اگر آپ دیکھیں, آپ ایسے قمر عباس جعفری صاحب اور آپ کے انسٹرومنٹ جو ہیں, یہ سب ایک 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 انسٹرومنٹ کی صورت میں اختیار کر جاتے ہیں. آپ کو کوئی کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. باقی جس کی بات پیچھے جو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو آئیڈیولوجیکل جنگ لڑنے والے ہیں وہ ایک قدم آگے بڑھائیں اور اسی میڈیا کو انہی گروپوں کے خلاف استعمال کریں. اگر یہ گروپ اس میڈیا کو استعمال کر کے لوگوں میں خوف و ہراس اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں, کیونکہ خوف و ہراس جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ نفرت بڑی بات ہے. جب لوگوں میں نفرتیں پھیلیں گی تو پھر دوسرے کے خلاف کارروائی کریں گے, اور جس کے خلاف کارروائی ہوگی اس میں خوف و ہراس پھیلے گا. یہ لازمی بات ہے. ایکچوئل بات ہمیں خوف و ہراس کے خلاف کام کرنا نہیں ہے, بلکہ نفرتوں کے خلاف کام کرنا ہے, کیونکہ نفرت جو ہے وہ وجہ بنتی ہے ایسی کارروائیوں کی کہ جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہے. تو اس میڈیا کا استعمال جو ہے وہ مسلمان عمائدین, جن کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کریں اور اس آئیڈیالوجی کے خلاف کام کریں, وہ اسی میڈیا کو استعمال کریں اور ذرا سی اپنے آپ میں جرت پیدا کریں تاکہ وہ آ کے ساری دنیا میں مسلمانوں کو یہ بتا سکیں کہ اسلام ایکچوئل اسلام کیا ہے اور ایکچوئل اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور ان تعلیمات کے نتیجے میں ہم کس طرح یہ کام کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا کہ اسلام میں ٹیررزم کی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر اسلام میں ٹیررزم کی اجازت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں کو مکہ میں کہہ دیتے کہ جا کے عمائدین قریش.
بے شک جناب, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب, بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, صاحبہ صاحب, جناب وقیل یوسفزئی صاحب اور یاسمین علی صاحب, آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور ہمارے آج کے انجینئر تھے سلمان تاراوالی. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.